سورہ فاتحہ ہے جس کی تلاوت کل بھی کی گئی تھی. قرآن مجید کی قدر و منزلت, عزت و عظمت کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھا جائے, اس کے ایک ایک لفظ میں غور اور تدبر کیا جائے. یہ اللہ رب العزت کا معجزاتی کلام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, علمی معجزہ ہے. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس کی زندگی تک محدود رہتا تھا, لیکن جب نبی رخصت ہو جاتے تھے تو معجزہ بھی ختم ہو جاتا تھا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے, وہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ تو 63 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن یہ معجزہ علمی آپ کا باقی ہے جسے ہم تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی, زیر و زبر بھی اس میں کم و بیشی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھ کر بتلایا, قرآن مجید سکھلایا, اسی طریقے سے آج بھی الحمدللہ موجود ہے. اور جتنے حروف میں یہ نازل ہوا یا جتنی لغات میں یہ نازل ہوا, آج بھی الحمدللہ جوں کا توں موجود. ایک روایت تو وہ ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں تلاوت کی جاتی ہے, اور ایک روایت اس کے علاوہ جو روایات ہیں وہ بھی الحمدللہ جوں کی توں باقی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ ہمارے ہاں ان قراتوں کو پڑھنے والے بھی الحمدللہ بکثرت موجود ہیں. یہ نہیں کہ ایک دو آدمی ہوں, بلکہ ایک کثیر جماعت ایسی ہے جو باقی لغات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں تو خاص طور پر مدارس میں 17 کے قاری موجود ہوتے ہیں, اور قرآن مجید جتنی لغات میں نازل ہوا وہ ساری کی ساری الحمدللہ آج بھی جوں کی توں موجود ہیں. اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون, کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا, اس ذکر کو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن مجید ذکر بھی ہے, یعنی ایک نام اس کا ذکر بھی ہے. کوئی آج اگر کہے کہ بھئی ذکر کرنا ہے تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. کسی کو ہدایت مانگنی ہو تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں اور ذریعہ نہیں. کوئی اگر وظیفے کے طور پہ پڑھنا چاہے تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. غرض ہے کہ اس کی ہم جہت کثیر الجہت ہے قرآن مجید, اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا, اور اس وعدے کو اس طرح سے پورا کیا تو کہیں تو حفاظ کے سینوں میں اس کو منتقل کر دیا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی آپ نہیں دکھا سکتے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو, لفظ بلفظ انہیں یاد ہو, اور جسے پڑھنے سے وہ اکتاتے نہ ہوں, سوائے قرآن مجید کے. کہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ قرآن مجید کو محفوظ رکھتے ہیں, سینوں میں یاد رکھتے ہیں, اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی اگر بڑا بھی پڑھنے میں غلطی کرے تو اس کی غلطی بتلا دیتے ہیں. یہ صرف اس کلام ہی کے ساتھ خاص ہے, اور کسی کلام کو یہ حیثیت حاصل نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ بھی ہے, اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کا یہ معجزہ علمی باقی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو معجزے ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے بعد موجود. ایک تو یہ قرآن مجید ہی ہے, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمی جمرات, جہاں پر ہم رمی کرتے ہیں حج کے موقع پر, تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لاکھوں حجاج جمرات کی رمی کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پر پتھروں کا ڈھیر لگ جائے اور کچھ ہی عرصے میں وہ جمرات سب کچھ ختم ہو جائیں, چھپ جائیں. یعنی تقریباً 1300 سال تک تو کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا تھا ان پتھروں کو اٹھانے کا, لیکن اس کے باوجود وہ کنکریاں اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتی تھی, غائب ہو جاتی تھی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی گیا تو آپ نے غالباً یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے, جن کی کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں, فرشتے اٹھا لیتے ہیں, اور یہ صرف انہیں بدنصیبوں کی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا. تو اگرچہ 1300 سال تک تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا اٹھانے کا, اور اب کچھ انتظام حکومت سعودیہ کرنے لگی ہے, لیکن اگر وہ نبی کرتی تب بھی انشاءاللہ وہی معاملہ ہوتا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. لیکن کسی کے اعجاز کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ 1300 سال کی مدت بھی کم نہیں ہوتی. جہاں ہمیشہ ایک جمع غفیر موجود رہا ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کنکریاں وہاں نظر نہیں آتی، یا ورنہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جو چھوٹا سا ستون تھا ہی کتنا بڑا، اب جا کر حکومت سعودیہ نے اس کی توسیع کی ہے تو اس کو بہت بڑا کر دیا، کئی منزلوں میں کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ بہت چھوٹا ہی تھا. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو علمی معجزے کے طور پر دنیا میں نازل فرمایا اور تاکہ ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں. آج ہر شخص ببانگے دوہل پوری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید جیسی معجزاتی کتاب کوئی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ دعویٰ فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ ہم نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا ہے، اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورت ہی اس کے مثل لے آؤ. اور صرف یہی نہیں، ودعو شہداءکم، جو تمہارے حمایتی ہیں انہیں بھی بلا لو، آوان و انصار جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ودعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو باقی تمہارے حمایتی ہیں مددگار ہیں ان سب کو بلا لو اور ان سے کہو کہ چلو کوئی ایک آدھ سورت ہی بتا دیں، بنا دیں. ان کنتم صادقین، پھر آگے قرآن نے دعویٰ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. فرمایا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی. تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، جس جگہ مبعوث فرمایا، وہ ایک ریتیلا علاقہ، صحرا کہہ لیجئے، جہاں پر کوئی تعلیمی مکتب نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی پوری کی پوری قوم امیین ہی کہلاتی تھی، ان پڑھ و جاہل لوگ. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں پیدا کیا، مبعوث فرمایا. پھر 40 سال تک، یعنی جب تک اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے نبی ہیں آپ، لیکن باقاعدہ طور پر آپ پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. تو یہ 40 سالہ زندگی اہل مکہ کے سامنے آپ نے گزاری، سوائے چند سفر کے جو آپ نے کبھی ملک شام یا کہیں جو ہے وہ تجارتی سفر آپ نے کیے، جس میں ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ رہا. یقیناً کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس میں تنہائی حاصل ہوتی ہو آپ کو، یا کہیں جا کر آپ نے چھپ کر علم حاصل کر لیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ لوگ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی اسکول بھی نہ ہو، تعلیمی جو ہے وہ مدرسہ بھی نہ ہو، وہاں پر بیک وقت یکایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید جیسا فصیح و بلیغ کلام ظاہر ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور خود اس زمانے کے لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا بارہا، یعنی ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم مشہور کر دیں کہ صاحب یہ گھڑ کر لائے ہیں کلام، یہ کاہن ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، مختلف، لیکن خود ہی اپنی بات کو رد کر دیا کرتے تھے. ان کے جو بڑے بڑے وقلاء اور فصحا اور بلاغا تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ ایسے ہیں ہی نہیں، نہ تو وہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کہیں جا کر پڑھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب کسی سے سیکھ کر آ گئے ہیں. تو اچانک ایسا کلام زبان پر آ جانا یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے نازل کردہ. تو اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے کہ ایک امی کے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے حق میں تو امی ہونا عیب ہے، ہم یہ کہیں کہ ہم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو ہمارے اعتبار سے تو یہ عیب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کے حق میں عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہنر کہ ایسے امی کی زبان پر ایسا عجیب کلام ظاہر ہو جائے. تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک علمی معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور جس سے ساری دنیا کفر اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو گئی. آپ سوچئے کہ جو لوگ اپنا سارا مال تن من دھن اور اپنے بچے اپنے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہوں, سارا تجارتی سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہوں, ان کے لیے کیا مشکل تھا قرآن مجید کے اس دعوے کو پورا کرنا کہ چونکہ وہ تو فصحا اور بلاغا تھے اس زمانے کے, بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ شاعری کیا کرتے تھے, یعنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ چیز. تو جس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے فصیح اور بلیغ ہوتے ہوں تو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ادیب ان سے آپ کیا بعید سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کلام لانے پر قادر نہیں تھے؟ لیکن چونکہ وہ لا نہیں سکتے تھے ایسا کلام, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور مخلوق کا کلام بہرحال مخلوق کا کلام ہوتا ہے, وہ جیسا بھی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن ان کی کوششیں ایسی رہیں کہ وہ خود ہی کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا کلام ہے, قرآن مجید کے مقابلے میں تم جو کلام لائے ہو تو یہ تو کچھ بھی نہیں. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ مثلا کسی نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له خرطوم طویل وذنب قصیر, اس قسم کے کلام انہوں نے پیش کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کیا ہے, ہاتھی الفیل ملفیل وما ادراک, تو کیا جانے کہ ہاتھی کیا ہے, اس کی جو ہے وہ لہو خرطوم طویل لمبی سی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سی دم ہوتی ہے, اس قسم کے کلام لائے. تو لوگوں نے جب سنا تو خود ان کا مذاق اڑایا کہ تم یہ کلام لائے اللہ کے کلام کے مقابلے میں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام سنا رہے ہیں لائے ہیں وہ کلام اس کی شان ہی کچھ اور ہے, اور جو کلام تم جو ہے وہ گھڑ کر لائے ہو اس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا کم از کم. تو اس لیے محض تو بندیوں سے تھوڑی کوئی کلام الہی بن جاتا ہے, اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ تو کلام ہے اور اس میں کوئی خاص طور پر اللہ رب العزت نے تک بندی نہیں کی ہے نہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید کہیں آپ کو سوائے قصہ یوسف کے علیہ الصلوۃ والسلام کوئی واقعہ آپ کو شروع سے آخر تک مکمل نہیں ملے گا. جہاں جتنی ضرورت ہے اس کو بیان کیا, یہ بھی اعجاز ہے قرآن مجید. پھر قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا, اور اگر اس کے معنی میں غور کر کے پڑھے تدبر کرے تو کیا ہی بات, سونے پہ سہاگا. تو بہرحال یہ قرآن مجید اللہ رب العزت سے علمی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے اس کی عظمت اور قدر کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور قرآن مجید کو ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہے جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے, اس میں 7 آیتیں ہیں. قرآن مجید جب شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر استعاذہ کے ساتھ آپ پڑھیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قرآن مجید اعوذ باللہ کا پڑھنا ہے, یا دوسرے لفظوں میں تعوذ کہہ لیجئے, تعوذ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ہے, شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر سارے نیک کام انجام دے سکتا ہوں, یہ ساری برائیوں سے بچ سکتا ہوں, وساوس شیطانیہ سے بچ سکتا ہوں, خیالات شیطانیہ سے بچ سکتا ہوں, کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. تو دراصل یہ اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کرنے والے ہیں, تو جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے شیطان وساوس ڈالے گا دل میں, باطل خیالات پیدا کرے گا اور دل میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا. تو اے اللہ یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. آدمی کو کوئی دشمن نظر آئے تو اس کا مقابلہ کر لیتا ہے, لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا تو اس سے ہم کیسے مقابلہ کریں؟ اس لیے ہم مقابلے میں اللہ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن تو دیکھ سکتا ہے. شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے اور تو اے اللہ شیطان کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارا دشمن آپ کی نظر میں تو ہے اگرچہ ہماری نظر میں نہیں ہے, اس لیے اللہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم شیطان مردود کے شر سے, اعوذ باللہ پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی, یہ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے. تو آدمی گویا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے شیطان مردود کے شر سے, فتنوں سے, اس کے خیالات سے, وساوس سے. تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے یہ حکم ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, اس کا پڑھنا سنت, اور یہ ہے خاص قرآن مجید کے ساتھ. اس لیے بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی تقریر کرنا چاہتے ہیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہیں, لیکن اعوذ باللہ سے نہیں. بعض جاہلوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب تقریر شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر تقریر شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس موقع پر اعوذ باللہ نہیں ہے. اعوذ باللہ تو قرآن مجید پڑھنے کے موقع پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں چونکہ امام تو تلاوت کرتا ہے, لیکن مقتدیوں کے لیے حکم یہ کہ وہ خاموش ہو کے سنیں, اس لیے صرف سبحانک اللہم پڑھ کے خاموش ہو جانا چاہیے. اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, سورہ فاتحہ کو بھی خاموشی سے سننا چاہیے. تو کیونکہ یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے, جب ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں. اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے, تلاوت شروع کی جائے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر تلاوت شروع کریں. اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بیان میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں, یعنی دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے بسم اللہ ہے. جب ایک سورت ختم ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگلی سورت شروع ہو جاتی ہے, جس سے پتہ چل گیا کہ پچھلی سورت ختم ہو گئی اور نئی سورت شروع ہوگی. تو اس طرح سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا جائے گا تو اس میں اس کے تفصیلی احکام بھی آ جائیں گے. تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شروع کرتا ہوں قرآن مجید کو, اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود کے شر سے. اس طرح سے آدمی شروع کرے. اور قرآن مجید میں حکم بھی ہے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, طلب کر لیا کرو اللہ سے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے آپ کافی ہو جائیے, اس کی طرف سے ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے. تو اللہ رب العزت, اور پھر یہی موقع نہیں ہے, اور بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے, لیکن خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو استعاذہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کی جو نازل ہوئی. یاد رکھیے کہ اول ما نزل, بعض صحابہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ سورت کے اعتبار سے ہے اول ما نزل. جہاں تک چند آیات کا حکم ہے, جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق, اور بعض روایات میں یا ایہ المدثر یا ایہ المزمل, تو یہ بھی نازل ہو چکی تھی اور یقیناً سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئی, لیکن بحیثیت سورہ فاتحہ کے, یعنی مکمل جو سورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ. اس سے پہلے چند آیات ضرور نازل ہوئی, لیکن بحیثیت پوری کامل سورت کے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. تو یہ اس کی خاص خصوصیت ہے. اور بعد میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ متن ہے قرآن مجید کا, اور پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہے, تفسیر ہے اس کی. تو متن جو ہے وہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری, اور اس کی تفسیر تشریح جو ہے وہ مکمل پورا قرآن مجید. پھر اللہ رب العزت نے اس متن میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا, جو اصل میں پورے قرآن مجید کے مقاصد میں سے, تو اس کو اللہ نے ذکر کر دیا سورہ فاتحہ میں سے. پھر اس میں یہ بھی خاص ہدایت دی گئی کہ قرآن مجید جب پڑھو تو خالص اللہ کے لیے اس کو پڑھو, اور پچھلے جتنے بھی باطل نظریات ہیں ان سے یکسو ہو کر پڑھو. اپنے خیالات کو صاف ستھرا کر کے اللہ رب العزت سے طلب حق کے لیے اور سیدھے راستے کی جستجو میں اس کی تلاوت کی جائے. چنانچہ ہم جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے, اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کر پورا قرآن مجید نازل فرمایا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو تم نے طلب کیا, ہم نے عطا کر دیا, اب تم اس کی تلاوت کرو اور پڑھتے جاؤ. تو اس طرح سے قرآن مجید کا گویا کہ یہ خلاصہ بھی ہے سورہ فاتحہ. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سورہ فاتحہ کو بھی سمجھنے کی, اور اس کے بعد پورا قرآن مجید ہے اس کو معنی کو سمجھنے کی, مفہوم کو سمجھنے کی صحیح طور پر ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اللہ نے چاہا تو کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کا آپریشن ہوا ہے بائی پاس کا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور محترمہ ہے، غالباً کینسر کا کینسر ہے ان کا آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے اور آپریشن کے بعد جلد از صحت یابی عطا فرما دے. اسی طریقے سے ایک صاحب کا سعودی عرب میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے. ہمارے بھائی فیروز میمن صاحب کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا کل، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے عزیز رشتہ داروں میں سے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.